وہ میں نہیں آ سکتا آج, یہ تو جھوٹ ہو گیا اور غلط بات ہے. یہ آپ کو کتابوں کے اندر یہ بات ملے گی, علماء نے بات کی ہے کہ اگر آپ کی ایک چھٹی کی خاص کیٹیگری ہے اور وہ کیٹیگری آپ کی مکمل ہو گئی ہے تو آپ جھوٹ بول کے پھر آپ دوسری کیٹیگری کی چھٹی نہیں لے سکتے. آپ کیجوئل لیو کو پھر کیجوئل لیو کہہ کر لیجئے, جس کیٹیگری کی چھٹی ہے اسی کیٹیگری کی چھٹی آپ لیجئے, اس کے علاوہ پھر آپ ادھر ادھر جو ہے وہ نہ جائیے. ہم نے جو بات کی تھی المجالس بالامانہ کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہوں گی, چلیں اسی مجلس کی ہم بات کرتے ہیں جیسے ابھی ہماری مجلس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں آپ نے مجھے کیا تاثر دیا ہوا ہے, میں کیا تاثر لے کر بیٹھی ہوں, یا میں کیا توقع کرتی ہوں, یا کیا کمٹمنٹ لیا ہوا ہے آپ سے کہ جب یہاں کلاس ہو رہی ہوگی کوئی استاد پڑھا رہا ہوگا آپ سنیں گی, اس کی بات پوری توجہ سے سنیں گی. اب اگر بیچ میں کوئی ایس ایم ایس کے میسجز پاس کرنا شروع کر دے دوسرے کو تو کیا یہ خیانت ہوگی؟ یقیناً خیانت ہے, بالکل خیانت ہے. یا تفسیر ہو رہی ہے اور ترجمہ یاد کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے چپکے سے, چپکے سے کیوں کرتے ہیں؟ کلم کلا بتائیں کیوں نہیں ترجمہ یاد کرتے؟ ڈر ہے نا کہ ہم خیانت کر رہے ہیں تبھی تو چھپاتے ہیں. یا تجوید کی کلاس ہو رہی ہے اور گرامر کا ٹیسٹ یاد کر رہے ہیں اس کے اندر, تو یہ کیا ہے؟ بالکل خیانت ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. سوچیں گے تو محتاط ہوں گے, جب ہمیں احساس بھی نہ ہوگا تو ہم محتاط کہاں سے ہوں گے؟ دیکھیں خیانت کا جو مالی نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ, سب سے بڑا جو خیانت کا نقصان ہوتا ہے اعتماد کا چلا جانا, ٹرسٹ چلا جاتا ہے نا, یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتا دوسرے کے اوپر. کوئی آبادی ہے وہاں پر, وہ اپنے رہنے والوں کو جو اس لوکیلٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ مفت فلٹر کا پانی سپلائی کرتے ہیں, تو کیا ان سے کہا جا سکتا ہے کہ جب تم کو فلٹر کا پانی ملے تو ایک بوتل میرے لیے بھی بھر کے رکھ لینا, آپ اس بستی میں نہیں رہتی, اس لوکیلٹی میں نہیں رہتی, آپ یہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ وہ ان کا حق ہے, ان کو ہے جو کہ یہ سہولت دی جا رہی ہے. اب گھر میں نوکر ہیں اور آپ کی چیزیں غائب ہو رہی ہیں, آپ نے اس کو ایک کمرہ دیا ہوا ہے گھر کے اندر, ایک سے زیادہ ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون چوری کر رہا ہے. کیا نوکروں کی تلاشی لی جا سکتی ہے؟ کیا ان کو کہنا ہوگا کہ ہم آپ کی تلاشی لیں گے؟ یا یہ ہے کہ آپ بغیر پوچھے ان سے ان کی تلاشی لے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں گھر چونکہ آپ کا ہے تو جو بچوں والی بات ہے وہ آپ نوکروں سے بھی کہہ سکتی ہیں. ان کو جنرلی آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر کوئی چیز نہیں ملے گی تو میں کمرے میں دیکھ سکتی ہوں آ کر, یہ پہلے سے کہہ دیجئے ان سے. اور اگر آپ ان کی تلاشی لینا چاہتی ہیں تو یہ آپ کو حق ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, آپ یہ کہنے کہ ہاں مجھے تلاشی لینی ہے, کر سکتے ہیں. یہ ہمیں خیانت کا احساس نہیں ہوتا, ہمیں ذرا شعور کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. سوچ بھی خیانت کرتی ہے, سوچ بھی. تبھی تو دیکھیں حدیث میں وہ دعا میں جو الفاظ آتے ہیں کہ انک تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, اللہ تو جانتا ہے نظروں کی خیانت اور جو دل چھپاتے ہیں. نا محرم کو دیکھنا نظروں کی خیانت ہے, اور نا محرم کے بارے میں سوچنا, اس کے تصور سے لطف لینا, یہ سوچ کی ذہن کی خیانت ہے, دل کی خیانت ہے. تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح شوہر کے رازوں کی حفاظت, یہ بھی امانت ہے. ہم نے تو پڑھا ہے قرآن میں حافظات للغیب کہ وہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. جو شوہر کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ بھی امانت ہے, اس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا. یا بعض دفعہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اب ان کو لے جا کر دوسروں کو بتا دینا, یہ بھی خیانت کے اندر چیز شامل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار بنا دے, ایماندار بنا دے, اور عہد کی پابندی کرنے والا بنا دے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے غیظ, غیظ غصہ, غضب, اینگر. منافق کی ایک صفت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. جھگڑے میں غصہ آتا ہے انسان کو, اور وہ غصے پر منافق جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتا بلکہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. تو لہذا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, پاک صاف اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور جنت کے قابل, جنت کا شہری ہم بننا چاہتے ہیں, تو ہم اپنے غصے پر قابو پانے کی مشق کریں, پریکٹس کریں تاکہ ہماری شخصیت خوبصورت ہو جائے, ہم محسن ہو جائیں. کسی کا قول ہے کہ کسی شخص کی اس وقت تک تعریف مت کرو جب تک اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو. انسان کی اصلیت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے. جہاں تک غصے کا تعلق ہے, یہ ایک جذبہ ہے جو انسان میں موجود ہے, یہ حقیقت ہے, اور یہ ناممکن ہے کہ انسان کو کبھی غصہ نہ آئے. اللہ تعالیٰ انسانوں سے ناممکنات کا تقاضا نہیں کرتا. اللہ نے غصہ رکھا ہے, اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا. تو انسانوں سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ وہ کبھی غصہ نہ کریں. تقاضا یہ ہے کہ صحیح موقع پر, صحیح مقدار میں, صحیح جگہ اور صحیح وجہ سے غصہ کریں, غصے کے اظہار میں شریعت کی حدود کو پامال نہ کریں, گالم گلوچ پہ نہ اتریں, الزام تراشیوں پہ نہ اتریں, یہ نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر گناہ کا ارتکاب ہو جائے. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے اسلام میں اور یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے کہ غصے میں آ کر گناہوں کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. غصہ تو آئے گا, غصہ ایک طرح سے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو قابو میں کر لیا جائے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ غصے سے فائدہ اٹھائیں تو اس کو ٹیم کرنا ہوگا, سدھانا ہوگا, اس کو غصے پر قابو کرنا ہوگا. علماء نے غصے کو شکاری کتے سے تشبیہ دی ہے, اگر اس کی تربیت کی ہوگی تو مالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا, یعنی شکار پکڑ کر لائے گا, اور اگر شکاری کتے کی تربیت نہ کی ہوگی تو وحشی اور تباہ کن ثابت ہوگا, چیر پھاڑ کر رکھ دے گا. تو غصے کو ٹرین کرنا ہے, چینلائز کرنا ہے صحیح رخ پر. جہاں تک غصے کا تعلق ہے, جب کوئی بات انسان کو ناگوار لگتی ہے, بری لگتی ہے, تو اس کو غصہ آتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی دیکھیں گے, غصے کو چینلائز کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سی بات انسان کو ناگوار لگنی چاہیے. اگر ناگواری کا ہم نے دائرہ بڑا وسیع کر لیا, ہر بات ناگوار لگنے لگ گئی, تو ہر بات پہ غصہ آئے گا. اب یہ تو مناسب نہیں ہے. غصے کے وجود کو مانا گیا ہے, اکنالج کیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ غصہ کرنے کا کھلا لائسنس دے دیا گیا ہے کہ اب جب چاہو جہاں چاہو تم غصہ کرتے پھرو, یہ نہیں ہونا چاہیے. درست غصہ وہ ہے جو ناانصافی اور ظلم کے خلاف دل میں پیدا ہو اور دین کی غیرت کی وجہ سے دل میں پیدا ہو. تو لہذا درست غصہ وہ ہے جو ناانصافی اور ظلم کے خلاف دل میں پیدا ہو یا اللہ اور دین کی غیرت اور رسول کی غیرت کی وجہ سے دل میں پیدا ہو, نمبر ون. اور یہ واحد راستہ کھولا گیا ہے جہاں کہ ہم غصہ کر سکتے ہیں. ابھی آپ بہت خوش ہو گئے ہوں گے سن کے کہ غصے کو برا نہیں کہا, اور اب جب ہم یہ سنتے ہیں کہ حق کی خاطر کرنا ہے اور اللہ کی غیرت کی وجہ سے کرنا ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سب دروازے غصے کے بند ہوتے چلے گئے ہیں, کسی اور وجہ سے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں بھی, یعنی کہ دین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ دین کی خاطر غصہ پیدا ہو, اور دین کی خاطر پیدا ہوا تو یہ نیت تو ہے بہت اچھی, وجہ بالکل درست ہے, لیکن اگر طریقہ غلط استعمال کیا تو پھر یہ غصہ ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا, تباہ کن ہو جائے گا. دین کی خاطر اللہ کی محبت میں غصہ اگر آیا, اب اس کو صحیح رخ پر چینلائز بھی کرنا ہے, صحیح طرح سے اس کا مثبت طریقے سے اظہار بھی کرنا ہے کہ مثبت نتائج پیدا ہوں, اصلاح کا سبب بنے. تو دین کی خاطر اگر غصہ آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب چاہا اور جو چاہا اور جس کو چاہا کہہ دیا، یہ نہیں کر سکتے. اس میں بھی حدود کو، لمٹس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہی یہ رکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کے گواہ بن کر. تو ہم تو انصاف کے گواہ ہیں، ہم ظلم کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دین کا نام لے کر پھر ظلم کیا جائے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. تو یہ غصہ، یہ ایک قوت ہے، قوت غضب ہے، اور اس کو جائز طریقے سے استعمال کر کے انسان اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ مضمون، من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، اور غصہ کیا تو اللہ کے لیے، اور دیا تو اللہ کے لیے، اور روک لیا تو اللہ کے لیے، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو جہاں احبا کی بات آئی ہے وہاں ابغض کی بات بھی آئی ہے. غصہ کیا تو کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا. اور جس کی انسان کے دل میں عزت ہوتی ہے اس کی بے عزتی دیکھ کر تو غصہ آئے گا. جس کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کا مذاق اڑتا دیکھ کر تو غصہ آئے گا. اس کی نافرمانی ہوتی دیکھ کر تو غصہ آئے گا. وہ تو بڑا ٹھنڈا انسان ہے کہ جس کو اللہ کی خاطر کبھی غصہ نہ آئے. لیکن جو چیز ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہے کہ جب اللہ کی خاطر غصہ کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے کرنا ہے. تو اللہ کی حق تلفی، نافرمانی ہوتے دیکھ کر اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی غیرت کی وجہ سے غصہ آنا مطلوب ہے. اسی کے ساتھ پھر جو چیزیں اللہ کے ساتھ اٹیچ ہیں، شاعر اللہ، ان کی بے حرمتی بھی انسان کو غصہ دلائے گی. قرآن کی بے حرمتی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، یا خانہ کعبہ یا مسجد یا اللہ والوں کی بے حرمتی، یہ سب چیزیں چونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہے تو ان کی بے عزتی دیکھ کر غصہ آئے گا انسان کو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے تو قرآن نے ان کا حال بیان کیا ہے سورہ آراف آیت میں 150 میں، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، کس طرح؟ غَضْبَانَ أَسِفًا، انتہائی غصے میں اور انتہائی افسوس کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا لیکن کبھی ذات کے لیے آپ نے غصہ نہیں کیا، نیور، بلکہ دین کی خاطر آپ نے غصہ کیا. جیسے ایک دفعہ کسی صحابی نے بہت لمبی لوگوں کو نماز پڑھانی شروع کر دی، یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی. لوگوں نے آ کر شکایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو بہت غصہ آیا. آپ نے فرمایا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے؟ کیوں اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ وہ بیزار ہو رہے ہیں؟ اس پر آپ کو غصہ آیا. پھر جیسے ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کی تھی تو اس کی سفارش کروائی گئی کہ آپ اس کو معاف کر دیجئے، وہ بڑے اونچے قبیلے کی عورت ہے. تو ایک اللہ کی حد تھی، حدود اللہ میں سفارش کی جا رہی تھی، اس پر آپ کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ آپ کو بہت برا لگا کہ اللہ کی حدود میں سفارش کیوں کروائی جا رہی ہے. تو آپ کو غصہ جب بھی آیا دین کے لیے آیا، کبھی اپنی ذات کے لیے آپ نے نہ انتقام لیا، نہ بدلہ لیا، نہ غصہ کیا. اور دین کے لیے بھی جب آپ کو غصہ آیا، وہ غصہ کبھی آپ پر حاوی نہ ہوا، اس غصے نے کبھی آپ کو اپنے قابو میں نہیں لے لیا، اور غصے کی کیفیت میں آپ نے کبھی کوئی اقدام بھی نہیں کیا، کوئی آپ نے سٹیپ نہیں اٹھایا، بلکہ غصے کو قابو کر کے پھر قدم اٹھایا. تو یہ غصہ تو آتا تھا لیکن اس کو قابو کیسے کیا ہے؟ پھر صحابہ میں بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں شریک تھے, ایک کافر پر انہوں نے قابو پا لیا اور اس کی وہ گردن کاٹنے والے تھے کہ اس نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر. جب اس نے تھوکا, حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا, کہا کہ میں اب تک تو تجھ کو اللہ کی خاطر قتل کر رہا تھا, اب تو نے مجھ پر تھوک کے مجھے غصہ دلا دیا ہے, اب اگر تجھے میں قتل کروں گا تو غصے کا بدلہ لینے کے لیے قتل کروں گا, لہذا اس کو چھوڑ دیا. یہ دیکھیں نا, یہ انسان ہے, غیر معمولی انسان سے ہی, لیکن ہے تو انسان. ان کو بھی غصہ آتا تھا لیکن انہوں نے کیسے اپنے غصے کو قابو میں کیا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ممکن ہے, یہ ناممکن نہیں. پہلے تو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنانا ہوگا نا کہ ہمیں غصے پر قابو کرنا ہے, یہ پکا ارادہ. اور انسان کا ریزولو بہت بڑی چیز ہے. ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ میں تو نہیں کر سکتی, میں تو غصے پر قابو پا نہیں سکتی. شکست کا پہلے ہی اگر اعتراف کر لیا, ابھی تو جنگ بھی شروع نہیں ہوئی, پہلے ہی شکست مان لی. یہ نہیں کرنا ہم کو. مسلمان مجاہد ہوتا ہے, ہمیں مجاہد بن کے زندگی گزارنی ہے. ہمیں اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا ہے اور شیطان سے بھی جہاد کرنا ہے. تو جو غصے کا موضوع ہم لے کے چل رہے ہیں, اگر آپ کبھی اس کو کیسٹ کے طور پہ سنیں تو میری درخواست یہ کہ اکٹھا پورا کیسٹ مت سن لیجئے گا, بڑا غصہ آئے گا. کہ یہ تو بتائے چلی جا رہی ہیں فر, خود کرنا پڑے تو پتا چلے. اب پٹاخ کر کے کیسٹ کیا پتا بند بھی کر دیں, کہ عجیب امپاسبل باتیں بتاتے ہیں, تقریریں کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں سب, غصہ مت کرو غصہ مت کرو, خود پر پڑے تو پتا چلے. تو یہ کہیں ریئیکشن نہ ہو, اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سنیں, تھوڑا سنیں ہضم کریں. کیسٹ اگر سنتے ہیں کیسٹ بند کر دیں, جو سنا وہ ہضم کر لیں, اگلے دن جب دل چاہے پھر تھوڑا سا سن لیں پھر بند کر دیں. اب کلاس میں بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اس کو ڈسکس کریں گے. تو پہلے تو یہ پکا ارادہ کہ مجھے اپنے غصے پر قابو پانا ہے. آئی ہیو ٹو رائز اباؤ مائی سیلف. میں مسلمان ہوں, بدنما شخصیت مجھ کو زیب نہیں دیتی, بدی شخصیت اچھی نہیں لگتی. غصہ شخصیت کو بدنما کر دیتا ہے, شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے. میں سنوارنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں, اور آپ کی تو اخلاق کی گواہی قرآن نے دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم, آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہیں. وہ نبی ہمارے کہ جو وعدے کا اتنا پاس کرتے تھے کہ تین دن کھڑے رہے. ایک شخص نے کہا تھا نا کہ یہاں ٹھہر جائیے آپ, میں بھی آتا ہوں, تو وہ بھول گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے, تیسرے دن اس کو یاد آیا کہ میں نے تو کہا تھا محمد سے کہ آپ ٹھہرے, میں آتا ہوں آپ سے ملنے. تین دن بعد جب وہ بھاگا بھاگا آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو نے ہمیں تکلیف دی, ہم ہوتے تم غصے میں لال پیلے نیلے ہرے سارے رینبو کلرز ہو چکے ہوتے, اور ہم تو کہاں کھڑے رہتے, ہم تو گھر بھی نہ جاتے, ہم تو اس کے گھر جاتے اور پھر ہم جو اس کی خبر لیتے, اور پھر ہم اس پر افسوس بھی نہ کرتے. ہم کہتے ایسی سنائی ہے میں نے, ہم انگلی بھی یوں کرتے, ہم کہتے ایسی سنائی ہے کہ یاد رکھیں گے اب, اب کبھی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ. پھر بہت خوش ہوتے, کیا نہیں انل منکر کیا ہے میں نے, ماشاء اللہ دیکھا مجھ میں کتنی بہادری آ گئی ہے, ذرا مجھے ڈر نہیں لگا اس سے, اس سے گھر والوں کے سامنے سنائی. ہم تو یہ کہتے ہیں نا, کیا پتا ہم سب نہ کرتے کچھ کرتے ہم میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. تو یہ ہمارے رسول ہے جس کی کہ ہم امت ہیں, ہم کچھ تو ان کے شایان شان بنے. تو لہٰذا ہمیں انشاءاللہ پہلے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اس کو علاج کے طور پہ سنیں گے, اور ہم سب اللہ سے اس وقت شدت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے میرے غصے کو, اور اللہ اس غصے کی آگ کو کہیں جہنم کی آگ کا سبب نہ بنا دے. یہ نہ ہو کہ ہم اس غصے کی آگ میں دنیا میں جلتے بنتے رہیں اور آخرت میں پھر ہم جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں, اللہ نہ کرے. تو ہم صرف اس لیے, ہم سب اپنے اپنے آپ کو سنا رہے ہیں, میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں, اور میں اپنے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا غصہ بس تو اپنے لیے کر دے جیسے تجھے پسند ہے, اور آپ بھی اپنے لیے دعا کیجئے سب. اور یہ ممکن ہے, انشاءاللہ ممکن ہے, بالکل ہوگا. وقت لگے گا, فوری علاج نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے, لیکن کچھ چیزیں فوری طور پہ سامنے آتی ہیں. کچھ غصے کے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے, انسان فوراً ان موقعوں پر اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے, اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پریکٹس سے آتی ہیں، کچھ مہینے لگیں گے کچھ چیزوں میں، کچھ چیزوں پر قابو پاتے پاتے سالوں لگ جائیں گے آپ کو. تو یوں سمجھیں کہ اس وقت ہم اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے ہم اپنے آپ کو تین ٹارگیٹس دے لیتے ہیں، تین اہداف دے لیتے ہیں. ایک کیا کہ جیسے کہ ابھی گھر جا کر میں جس غصے پر قابو پا لوں، ایک وہ ہے امیجیٹ افیکٹ. ایک یہ ہے کہ یہ چلیں میں اگلے تین مہینے کا اپنے آگے ٹارگیٹ بنا کے رکھتی ہوں کہ اگلے تین مہینے میں ان چیزوں پر میں قابو پا لوں گی. اور کچھ لانگ ٹرم ٹارگیٹس ہم بنا لیتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایک لمبا ہی مسئلہ ہے، اس میں ذرا سا وقت لگے گا. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی جب ریئلسٹکلی بات کرتے ہیں نا، حقیقت پسندانہ طریقے سے ہم کر جاتے ہیں. اب ہم یہ توقع کریں کہ یہ سنتے ہی ہم گھر جائیں گے اور ہم سب ٹھنڈے برف بن جائیں گے، اور یہ ہوگا نہیں. جب یہ نہیں ہوگا اس علم پر غصہ آئے گا کہ ہاں کرسی پر بیٹھ کے باتیں تو بناتی ہیں، یہ تو ہے بڑا آسان، پھر غصہ کس پر آئے گا جس نے کہا تھا غصہ مت کرو. سوچیں گے ہاں خود پر پڑے تو پتا چلے، کلاس میں بیٹھ کے تقریریں کرنا تو بڑا آسان ہے، سب غصے میں ہم باتیں بنائیں گے. تو پھر آپ جو غصہ روکنے کو کہہ رہا ہے اس کا اعمال نامہ صاف کرنے کا باعث بنیں گے اور اپنا اعمال نامہ بھرنے کا باعث بنیں گے. یہ تو ہمیں کرنا نہیں. جب ریئلسٹکلی ہم سوچیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے ہم بہت زیادہ غیر حقیقی توقعات نہیں رکھیں گے تو کر بھی جائیں گے. اسی لیے آپ کو یہ تین سٹیجز دیے ہیں، سٹیگرڈ ٹریٹمنٹ ہے اس کا. تو صحابہ کے غصے پہ قابو پانے کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور غصہ بھی کر رہے تھے وہ اللہ کے لیے، اور ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی، اور اگر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کوئی رائے دی تو صحابہ اس سے ناراض ہوئے اور اس شخص سے بات نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا جب تک سامنے والے کو غلطی کا احساس نہ ہو گیا. یعنی اللہ کی خاطر کیا انہوں نے غصہ. یعنی خلاصہ کیا ہے ساری بات کا کہ غصہ کرنا دو شرائط کے ساتھ جائز ہے. نمبر ون، اللہ کے لیے کیا گیا ہو. نمبر ٹو، اس طرح اظہار کریں کہ اس میں شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. یعنی غصے کو اپنے اوپر قابو نہ پانے دیں، غصے پر قابو پا کر کوئی کام کیا جائے. اس لیے کہ جب غصے سے مغلوب ہو کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو عقل سے انسان کا تعلق کٹ جاتا ہے. تو غصہ جب آئے تھوڑی دیر کو پوز دینا ہے، اپنے آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا، رسپانس کرنا ہے. فوراً کے فوراً نہیں بول پڑنا، تھوڑی دیر رک کر پھر کوئی فیصلہ کرنا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ کی خاطر غصہ کرنا، مشاہدہ کیا ہے، آبزرویشن کیا ہے ہمارا، خود اپنی ذات کے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی، کہ بہت کم لوگ اللہ کی خاطر غصہ کرتے ہیں اور اس کو جائز حدوں کے اندر رکھتے ہیں. زیادہ تر غصہ اپنی ذات کے لیے کیا جاتا ہے، اور جو اظہار کیا جاتا ہے وہ ناجائز طریقوں سے کیا جاتا ہے، جس میں بہت سا گناہ اور لوگوں کی حق تلفی شامل ہو جاتی ہے، اور اس سے صرف تباہی اور خرابی پھیلتی ہے. یہی ہے نا ہمارا مشاہدہ، اسی کو ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو انسان غصہ کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بہت تاکید ہمیں ملتی ہے. سورہ آل عمران آیت 134 میں فرمایا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کون ہیں اچھے لوگ، کون ہیں محسن؟ کاظمین الغیظ، جو غصے پر قابو پا لیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا جو غصہ کرتے ہی نہیں، غصہ آتا ہے قابو پاتے ہیں اس کے اوپر اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تو ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے. ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت کے مستحق بن جائیں، ہم اللہ کو بہت ہی پیارے لگنے لگ جائیں. اس کے لیے ضروری ہے ہم غصے پر قابو پائیں. سورہ شورہ آیت 37 میں فرمایا، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، کہ پہلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان در حقیقت وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بہت سٹرونگ ہوتے ہیں وہ خوب غصہ کرتے ہیں. یہاں بتایا گیا کہ نہیں، غصہ کرنا طاقت کا نشان طاقت کی علامت نہیں ہے، غصے پر قابو پانا جو ہے وہ اسٹرینتھ اور بہادری اور طاقت کی علامت ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ ان الشیطان خلق من النار، اور بے شک شیطان آگ سے بنایا گیا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو انسان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، جسم لگتا ہے گرم ہو گیا ہے جیسے، تو یہ شیطان جو آگ سے بنایا گیا وہ انسان کے اندر اس طرح غصہ پیدا کرتا ہے، اور اکثر نفس اور شیطان کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے، اللہ کی وجہ سے تو بہت کم، نفس اور شیطان کی وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے۔ اب ہم چند وجوہات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کن کن وجوہات پر غصہ آتا ہے۔ دیکھیں، ہر ایک کو ہر بات پہ تو غصہ نہیں آتا، اپنی الگ وجہ ہوتی ہے غصہ کرنے کی۔ تو اب جو جس کیٹیگری میں آتا ہے وہ اس کیٹیگری کو اپنے لیے سلیکٹ کر لے کہ اچھا میرا غصہ اس وجہ سے ہے، اس کو سن لے، پھر غور کرے کہ مجھے غصہ کس وجہ سے آتا ہے، اور اس کیٹیگری میں رکھ کر اپنا وہ علاج کر لے، وہ دوا کر لے جو اس کے حساب سے بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ جو غصہ آتا ہے لوگوں کو، وہ توقعات، امیدوں، ارادوں کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے، اس کو کہ ہم کہیں ناکامی، ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، انفلفلڈ ڈیزائرز ہیں، فیلئرز، بچے ویسے نہیں نکلے جیسا کہ چاہا تھا، اپنی شادی اس جگہ نہ ہوئی جیسی کی امید تھی، کسی نوکری کے لیے کوشش کی نوکری نہ ملی، کوئی انسان اسے توقعات لگائی تھیں وہ توقعات پر پورا نہ اترا، اس سے غصہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان ماضی پر اور لوگوں پر اور تقدیر پر اعتراض کرتا رہتا ہے، شکایتیں کرتا رہتا ہے، پچھتاتا رہتا ہے، اور اس کو غصہ آتا رہتا ہے، خود کو انتہائی مظلوم سمجھتا ہے، انتہائی بیچارہ سمجھتا ہے، اور اپنی حسرتوں کا، محرومیوں کا بدلہ وہ لوگوں پر غصہ کر کر کے لیتا ہے، جھنجھلاتا ہے، فرسٹریٹ ہوتا ہے، خوب غصے کا اظہار کرتا ہے، اور یہ ایک طرح کا اس کا ریئیکشن ہے ان ناکامیوں کے خلاف، وہ لوگوں سے ایک طرح سے بدلہ لے رہا ہوتا ہے، انتقام لے رہا ہوتا ہے۔ یہ وجہ نظر آتی ہے ہم کو، یہ وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ وجہ تو ہم نے دیکھ لی، علاج کیا ہے؟ علاج اس کا قدم قدم کر کے کرنا ہے۔ علاج کا ایک تعلق ہوگا سوچ سے، ایک تعلق ہوگا عمل سے۔ یہ جو غصہ آ رہا ہے توقعات اور امیدوں اور ارادوں کے پورا نہ ہونے پر، یہ کس مرض کی نشاندہی ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی عظمت ہے دل میں، دنیا کی محبت ہے دل میں، تبھی تو غصہ آیا کہ میرے بچے ایسے کیوں نہ اٹھے اور مجھے کیوں نہ ملا۔ تو یہ دو چیزوں کا پرابلم آ رہا ہے، ایک تو حب الدنیا، اور دوسرے اپنے آپ کو قدیر سمجھنا، اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا، یہ سوچا کہ میں نے جو ارادہ کیا تھا، میں نے جو منصوبہ بنایا تھا، میں اس بات پر قادر تھی کہ میں اس کو پورا کرتی، اب نہیں کیا، نہیں کر سکے، نہیں ہوا، وہ ہماری مرضی کا نتیجہ نہیں نکلا۔ اب دل جو ہے وہ جلتا بھنتا کباب ہوتا ہے، اور جھنجھلاہٹ چڑھتی ہے، موڈ خراب ہوتا ہے، مزاج بگڑتا ہے، غصہ آتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس سوچ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، بتائیں اپنے آپ کو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ما شاء اللہ کانا ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔ تقدیر پر ایمان، تقدیر پر راضی رہنا، یہ انسان کے دل کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے، جب انسان اپنے آپ کو بھی بہت بلیم کرتا ہے، اپنے اوپر بہت الزام لگاتا ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے نتائج کا، تو بھی اس کے اندر غصہ آتا ہے۔ تو ٹھنڈا کرے کہ ٹھیک ہے، تدبیر میں نے کی تھی، اگر تدبیر میں کوئی غلطی ہوئی میں سبق سیکھوں گی، لیکن اب جو نتیجہ نکل آیا یہ تو تقدیر میں لکھا تھا، میں کچھ بھی کرتی ہونا یہی تھا انجام، تو انسان کو ٹھنڈک پڑے گی. اور دوسرے وہ ضرور قرآن کھول کر ایسی آیات پڑھے جس میں دنیا کے عارضی فانی حقیر ہونے کا ذکر ہے. وہ احادیث بھی پڑھے کہ میں کس کے لیے خفا ہو رہی ہوں, کوئی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کریئر کی یا اس رشتے کی یا اس گھر کی یا کسی اور چیز کی. اور اولاد پالنے میں بھی اللہ میری محنت میری کوشش دیکھے گا, میں نے اچھا پالنے کی کوشش کی, اب آگے وہ اس طرح کے نہ نکلے جیسا میں نے چاہا تو ٹھیک ہے, تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا, قبول کر لے. اور سوچے کہ یہ دنیا اس قابل نہیں, حدیث میں آتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وقت نہیں ہے اللہ کی نظر میں, تو میں اس کو اتنا عظیم کیوں بنا رہی ہوں, نہ صحیح تو نہ صحیح, ایک دن ہی کے لیے تو رہنا ہے یہاں پر, پھر چلے جانا ہے اللہ کے پاس. یہ تو دنیا ایسی ہے, ایک بھی امید ایک بھی توقع ایک بھی پلان پورا نہ ہوتا کامیاب نہ ہوتا تو بھی کوئی بڑی بات نہ تھی. یہ سوچے پھر وہ اللہ سے دعا کرے, اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو میری خواہشات کو پورا کر, اللہ سے تعلق ضرور جوڑ کے رکھے, اور دعا کرے اللہ سے کہ اللہ جو دنیا میں ناکامیاں مجھ کو ملی ہیں ان کو تو آخرت کی کامیابی بنا دے, اس کو میرے لیے خزانہ بنا دے میری ادھوری تمناؤں اور ناکام آرزوؤں کو, آخرت کا ذخیرہ بنا دے میرے لیے. تو یہ کرنے سے انشاءاللہ دل اس کا ٹھنڈا ہوگا اندر سے, اور پھر مزاج میں بھی ٹھہراؤ آنا چاہیے, تقدیر پر یقین رکھے. اب اگر یہ نہیں کرے گا اور پچھتایا جائے گا اور غصہ کیے جائے گا تو اللہ کو ناراض کر کے آخرت کا نقصان بھی اٹھائے گا, اللہ بھی ناراض ہوگا اس کے غصے سے. یہ سوچے انسان کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے میرے اس انداز سے, اور کیا جہنم میں چلی جاؤں گی اس وجہ سے, غصہ کرنے کی وجہ سے. جب یہ ڈر لگے گا تو یہ ڈر بھی غصے کو ٹھنڈا کرے گا. غصے کا نتیجہ دیکھے انسان, کتنا برا نتیجہ نکلے گا غصے کا جو میں کر رہی ہوں, میں لوگوں پر چیختی ہوں برا بھلا ان کو کہتی ہوں, تو یہ تو ذاتی کر رہی ہوں میں دوسروں کے اوپر, تو اللہ تو پھر سزا دے گا. تو جہنم کا خیال وہ بھی غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, یہ ڈر بھی غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور یہ ڈر کی یہ تاثیر ہے, ڈر غصے کو لے جاتا ہے. کسی کو بہت غصہ آ رہا ہو اور اچانک وہ ڈر جائے تو غصہ چلا جاتا ہے. تصور کریں کہ ایک خاتون ہے, اتنا غصہ ان کو آ رہا ہے, وہ اتنا شور مچا رہی ہیں, اتنے میں چھپکلی چڑھ جائے ان کی شرٹ کے اوپر, کیا ہوگا؟ اس چھپکلی کے خوف سے غصہ چلا جائے گا. تو یہ جو ڈر ہوتا ہے نا, یہ بھی غصے کو لے جاتا ہے. تو اپنے اندر ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کے غصے کا خوف پیدا کرے, اللہ کے انتقام ہونے کی صفت پر غور کرے, تو انشاءاللہ تعالی غصے کو فرق پڑے گا. جو لوگوں کو اس کے مزاج سے شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں تو اس میں پھر دیکھیں کہ جو غصہ کر رہا ہے نا, یعنی لوگوں کو بھی شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں, تو غصہ کرنے والا اپنی دنیا تو خراب کر ہی رہا ہے, دوسروں کی دنیا بھی خراب کرتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے. اس لیے کہ ایک شخص غصہ کرتا ہے گھر میں, پورے گھر کا ماحول بگڑتا ہے. تو اپنی دنیا برباد کی, دوسروں کی دنیا کا مزہ خراب کیا, اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بگاڑ لی. اللہ کے فیصلے پر ناراض رہتا ہے, اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کیا کرتا ہے اللہ کی مخلوق سے بدلہ لیتا ہے غصہ کر کر کے. اللہ تک تو اس کی رسائی ہے نہیں نا, تو مخلوق پر ہی اپنی بڑاس نکالتا ہے. یہ تو عجیب زیادتی کر رہا ہے. اب دو طرف سے مارا گیا, دنیا میں بھی آرزویں پوری نہ ہوئی اور آخرت میں بھی کوئی آرزو پوری نہ ہو, یہ تو کوئی عقل مندی نہیں, اور صرف غصے کی وجہ سے. تو لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ غصے پر قابو پایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, مشکات میں حدیث ہے, ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل, کہ بے شک غصہ ایمان کو ایسے فاسد کر دیتا ہے جیسے الوا شہد کو. الوا ایک بہت کڑوی چیز ہوتی ہے, شہد میں ملا دی جائے تو شہد کی شیرینی خراب ہو جاتی ہے. تو ایمان کو بگاڑ دیتا ہے غصہ, ایمان کی چاشنی سے انسان محروم ہو جاتا ہے. کتنے ہی گناہ ہیں جو وہ کر بیٹھتا ہے غصے کی حالت میں, اور ایمان کو وہ نقصان پہنچاتا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعذري, سخت گو اور درشت خو آدمی جنت میں نہیں جائے گا. سخت گو سمجھتے ہیں بد زبان, اس لیے کہ غصہ اور بد زبانی ساتھی ہیں. ساتھ ساتھ جیسے حیا اور ایمان ساتھی ہیں، ایسے غصہ اور بد زبانی ساتھی ہیں. اب بد زبانی کیا ہے؟ فحاشی ہے، بے حیائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ الجواز اور جازری یہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، سخت گو اور درشت خو. تو یہ ایک وجہ ہے غصہ کرنے کی. دوسری وجہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی. چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اے اللہ، میں سوال کرتی ہوں تجھ سے صحت کا اور پاک دامنی کا اور امانت کی حفاظت کا اور اچھے اخلاق کا اور تقدیر پر راضی ہونے کا. یہ دعا مسنون دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تو اسے صحت کا، عفت کا، امانت کا، اچھے اخلاق کا اور تقدیر پر راضی رہنے کا. یہ متکلم کے سیغے میں دعا اس لیے ہے کہ ہم سب انفرادی طور پر مانگیں اپنے اپنے لیے، تاکہ صحیح جذبے کے ساتھ مانگیں. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور میری نظروں کو خیانت سے پاک کر دے. بے شک تو جانتا ہے نظروں کی خیانت اور جو دل چھپاتے ہیں. آمین. موضوع ہمارا غیظ اور غضب، یعنی غصہ ہے، اینگر. ہم انگریزی میں بھی کئی الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک تو اینگر، اس میں شدت کا احساس موجود ہے، بہت غصہ. ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اپسیٹ، آئی ایم اپسیٹ. یہ اپسیٹ ہونا بھی دراصل غصہ ہی ہے. فرسٹریشن، جھنجھلاہٹ ہم کہتے ہیں جس کو اردو میں، جھنجھلاہٹ، یہ بھی ایک طرح کا غصے کا ہی اظہار ہوتا ہے. یا اریٹیبلٹی انگلش میں ہم کہتے ہیں، چڑچڑاپن، بات بات پہ چڑ جانا، مزاج کا درہم برہم ہو جانا، یہ بھی غصے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک ہم نے وجہ دیکھی تھی پہلے، اب دوسری وجہ غصے کی. بہت بڑی ایک وجہ غصے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہو، اپنے ساتھ ظلم ہوا ہو، نا انصافی ہوئی ہو، زیادتی ہوئی ہو. اب اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تب دو ہی صورتحال ہوں گی، یا وہ بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہوگا یا بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا ہوگا. اگر وہ بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا، تو کیا ہوگا؟ غصہ پیدا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے وہ حلیم انسان ہے، قوت برداشت ہے اس کے اندر، وہ صابر انسان ہے، اور اس نے اس شخص سے بدلہ نہ لیا، درگزر کر دیا. کاظمین الغیظ وعافین عن الناس، غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کو جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو بہت پسند ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں سے محبت فرماتا ہے. تو یہ تو احسان کا درجہ ہے. کوشش ہی کرنی چاہیے کہ انسان قدرت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لے. بدلہ لے سکتا تھا، نہیں لیا، غصہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اور بدلہ نہیں لے سکتا، مجبور محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اب غصہ اور تلخی پیدا ہوگی. ہم جو کہہ رہے ہیں نا، اریٹیشن، فرسٹریشن، چڑچڑاہٹ، جھنجھلاہٹ، غصہ، تلخی، یہ تمام چیزیں پیدا ہوں گی. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کریں. اب جہاں تک ذاتی کا تعلق ہے، یا تو زیادتی کا تعلق ماضی سے ہوگا پاسٹ سے کہ وہ ہو چکا ایک واقعہ, تو اس میں یہ ہے کہ اگر واقعہ ماضی میں پیش آیا تھا, کوئی زیادتی ہوئی تھی, کوئی ظلم ہوا تھا, کوئی ناانصافی ہوئی تھی اور اس کا تعلق ماضی سے, کوئی وائلیشن, کسی کرائم کا شکار ہو گئے, ہو سکتا ہے کسی جرم کا شکار ہوئے, جان کو خطرہ ہو گیا تھا یا عزت کو خطرہ ہوا, جان پر حملہ ہوا تھا, عزت پر حملہ ہوا تھا یا مال پر حملہ ہوا تھا, یہ بھی ذاتی کی شکل ہے اور یہ چیز بھی انسان کے اندر غصہ پیدا کرتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کی عزت پر حملہ ہوا, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, اور وہ کسی کو بتایا نہیں, بدلہ نہیں لے سکے مجرم سے جس نے کہ وہ جرم کیا, اندر ہی اندر یہ غصہ پکتا رہے گا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جس شخص پر زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ لا شعوری طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا بھی قصور تھا. مثال کے طور پہ کسی کا مال چوری ہوا, زیادتی ہوئی نا, کتنی زیادتی ہوئی, اس کا مال چوری ہو گیا. ایک لا شعوری طور پہ کہیں ہو سکتا ہے یہ خیال چھپا بیٹھا ہو, ایک چھوٹا سا سانپ بیٹھا ہو جو ڈنک مارتا رہے, تمہارا قصور تھا تم نے احتیاط نہیں کی, تمہارا قصور تھا تم نے احتیاط نہیں کی. تو اب کیا ہو گیا, اب یہ جو غصہ ہے دو طرفہ ہو گیا, اپنے اوپر بھی اور جس نے زیادتی کی اس کے اوپر بھی, تو کتنا زیادہ ہو گیا نا. یا کسی بیچاری لڑکی کی عزت چلی گئی, کیا پتہ لاشعوری طور پہ اس کو یہ احساس ہو کہ تم نے کوئی کام ایسا کیا تھا جو وہ شخص تمہاری طرف متوجہ ہوا. سیلف بلیم, وہ اپنے آپ کو بھی بلیم کرتی رہے گی, خود بھی مجرم اپنی نظروں میں, اور جس نے زیادتی کی اس نے تو کی, وہ تو بدلہ نہیں لے سکتی. تو اگر اپنے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کسی بھی طور پہ, سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لے انسان, اپنے آپ کو فاصلے پر لے جائے کہ میرا قصور نہیں تھا, تاکہ اپنے اوپر تو غصہ نہ ہونا, اس جرم کے اندر اپنے آپ کو تو شامل نہ کرے. اس میں پہلے تو انسان اپنے آپ کو بری کر لے کہ میرا قصور نہیں. بعض دفعہ لوگ اس طرح غصہ کر کے اپنے آپ سے بھی بدلہ لیتے ہیں, اتنا غصہ ان کو آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھریوں سے کاٹنے لگتے ہیں. بعض دفعہ لوگ اپنی نبضیں کاٹ لیتے ہیں, کوئی چٹھیاں لیتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیٹھ کے اپنی کھالیں چھیلتے رہتے ہیں, اس میں سے خون نکلتا رہتا ہے, یا وہ ہونٹ کو ایسے چھیلتے ہیں کہ ہونٹ میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب نعوذ باللہ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جس کو بھی ہونٹ چھیلتا دیکھیں تو کہیں کوئی اس کے اندر غصہ دبا ہوا ہے, لیکن غصے کا اظہار بعض دفعہ لوگ یوں کرتے ہیں, اپنے آپ کو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں, اپنے آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں. یعنی کہ کوئی غصے کا رخ اپنی طرف بھی ہے نا جو اس طرح سے نکل رہا ہے. اس میں اپنے آپ کو انسان ڈسٹینس کرے کہ نہیں, میرا قصور نہیں تھا, اب تو وہ معاملہ ماضی میں چلا گیا, ختم ہو گیا. یہ پہلے سوچے کہ اب تو زیادتی نہیں ہو رہی, تو اللہ سے اچھے بدلے کی امید رکھے کہ جو میرے ساتھ ناانصافی ہوئی, جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی, اللہ دیکھ رہا ہے, میں بدلہ نہیں لے سکتی, میں بدلہ نہیں لے سکتا, میرے بس میں وہ مجرم نہیں, لیکن اللہ کے بس میں تو ہے. اللہ تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے, قہار ہے, وہ محیط ہے, ذو انتقام ہے, اللہ حسیب ہے, اللہ بدلہ لے گا. اس کے لیے بھی سوچ لے کہ وہ سکاٹ فری نہیں جا رہا, میں نے معاف نہیں کیا, میں بدلہ نہیں لے سک رہی, معاف بھی نہیں کیا, بدلہ بھی نہیں لے سک رہے, اللہ بدلہ لے گا. اور اپنے لیے بھی انسان سوچے کہ اللہ مجھ کو اس کا اچھا صلہ دے گا, جو میرے ساتھ جاتی ہوئی اللہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بچپن میں ماں باپ کی نگلیکٹ کا شکار ہو گئے, تو غصہ ہو سکتا ہے پیدا ہو بچپن میں جاتی ہوئی, یا بروکن ہومز, ماں باپ کی طلاق ہو گئی اور بہت تلخ قسم کی طلاق ہوئی, ایک دوسرے پر الزامات لگائے. اب یہ بچہ بےچارا, اس پر تو زیادتی ہو گئی نا, یہ تو کہیں کا نہ رہا, ہو سکتا ہے اس کے اپنے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہوتی رہی ہوں. یا یہ ہوا ہو کہ بہن بھائیوں میں اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہو, ماں باپ نے کسی اور بہن بھائی کو توجہ زیادہ دی ہو اور اس کو نگلیکٹ کیا ہو, تو یہ زیادتی ہے نا. نگلیکٹ کتنی بڑی زیادتی ہے, اس کا بھی ہو سکتا ہے کوئی غصہ, کوئی غبار دل کے اندر جمع ہو. اور ایسے لوگوں کا غصہ عجیب طرح سے نکلتا ہے, بڑے بھی ہو جاتے ہیں, ان کو تو ریزن نہیں پتا ہوتا نا کہ ہمیں غصہ آتا کیوں ہے, وہ تو کہیں لاشعور میں چیز دب گئی جا کر, کوئی اندرونی ایسا ریزن تھا, کوئی اندرونی وجہ تھی, انٹرنل ریزن, وہ غصہ کہیں ڈیپ جا کر دب گیا. اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نکلتا ہے, مثال کے طور پہ تحفوں کی شکل میں, کوئی ان کو اگر کم پیسے کا تحفہ دے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. انسان حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ اس میں کون سی اتنے غصے کی بات ہے, لیکن وہ بچپن کی محرومی, بچپن کی محرومی وہ غصے کی شکل میں نکلتی ہے کہ میں جب چھوٹا تھا یا میں جب چھوٹی تھی تو سب سے گھٹیا چیز مجھ کو ملتی تھی اور باقی لوگوں کو اچھی چیزیں مل جاتی تھیں. اب اسے خود بھی شاید نہیں پتا کہ میں گھٹیا تحفہ دے کر غصے میں کیوں آ جاتا ہوں. وجہ یہ ہوتی ہے. تو انسان ذرا سا اپنے آپ کو بھی ٹٹولے کھنگالے کہ مجھے اس صورتحال میں غصہ کیوں آیا, تحفے کو دیکھ کے غصہ کیوں آیا. تو کیا پتا وہ کسی نتیجے تک پہنچ جائے. اور اس میں یہ چیز بھی فائدہ مند ہوتی ہے کہ انسان کسی ایک شخص کے ساتھ, ایک جس پر کہ وہ اعتماد کرے, یعنی کہ ڈاکٹر بنا کر یوں سمجھے, اور اس سے وہ اس صورتحال کو ڈسکس کر لے, اپنے ماضی کے بارے میں اس کو تھوڑا سا آگاہ کر دے تاکہ وہ شخص بھی علاج میں اس کی مدد کر سکے, وہ چھپی ہوئی وجہ نکال سکے غصے کی, اور وہ پن پوائنٹ کر سکے کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے تم کو غصہ آتا ہو. تو انسان خود نہیں دیکھ سک رہا ہوتا چیز, کسی اور کے دکھانے سے اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ ریزن ہے. تو غصے کی وجہ کو شناخت کر لینا, ریزن آف اینگر کو آئیڈینٹیفائی کر لینا, یوں سمجھیں کہ یہ آدھا مرحلہ حل کر لیا گیا, آدھی جنگ جو ہے وہ جیت لی گئی ہے. وجہ تو پتا چلے کیوں آخر غصہ آیا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ ان پر کسی نے بچپن میں بہت زیادہ روب جھاڑا ہو, ذاتی کی حد تک ان پر حکم چلایا ہو, مجبور کر کر کے ان پہ ناقابل برداشت حد تک بوجھ ڈالا گیا ہو کسی کام کا. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, اب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں ہر حکم کے سامنے, کوئی بات نہیں سننا چاہتے. کوئی یہ بھی ان سے کہہ دے کہ ذرا پانی پلا دو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے, مجھ سے کیوں کہا, خود نہیں کر سکتے, اسی پر ناراض ہو جاتے ہیں, خفا ہو جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں نا کہ یو آر ٹیکن اباک, انسان ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں کون سی اتنے غصے کی بات تھی, اتنی سی تو بات تھی, ہم نے تو کہا تھا ذرا سا یہ کام کر دو. تو اگر اپنے اندر مسلسل حکومت کے خلاف یا حکم دینے والوں کے خلاف اگر بغاوت ابھرتی رہتی ہے اور غصہ ابھرتا رہتا ہے, اس کے بارے میں بھی سوچے انسان, کسی سے ڈسکس کرے کہ کیا وجہ ہے آخر, کیوں ایسا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس میں پھر یہ ہے کہ اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ اللہ سے بدلے کی امید رکھے اور اس قصے کو بس اب چھوڑ دے, نئے سرے سے زندگی شروع کرے. یہ کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا, اس کے لیے تو کام کرنا ہوگا نا. ہم تو صرف دوا کا نام لے رہے ہیں, ابھی تو دوا کھانی باقی ہے, علاج باقی ہے. دوا لکھ دینا کتنی دیر کا کام ہوتا ہے, ایک منٹ کا؟ تو یہ بات تو دو منٹ کی ہو گئی, لیکن اب جب اس کو اپلائی کیا جائے گا تو کتنا وقت لگے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ سبب کتنا گہرا ہے. چند دن بھی لگ سکتے ہیں, چند مہینے بھی لگ سکتے ہیں, سال بھی لگ سکتے ہیں اس کے اندر, لیکن کم از کم کوشش تو شروع کرے انسان, اس غصے سے نجات تو حاصل کرنا شروع کرے. وہ جو کہیں پچھلی دبی ہوئی چنگاری ہے اندر ہی اندر سلگ رہی ہے اور جلا رہی ہے اندر سے, تو چنگاری کو نکال کر پھینک دے باہر, بس ختم. ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں مٹی پاؤ, آگ کو بجھانے کے لیے بھی مٹی ڈالی جاتی ہے. تو بس چھوڑو, بھول جاؤ, فگیو اینڈ فگیٹ, ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا. اگر ذاتی کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے یہ بہترین درجہ ہے, معاف کر دے. اور اگر ذاتی کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا تو سوچے کہ اللہ بدلہ لے گا, اور معاف اگر کر رہا ہے تو سوچے کہ میں نے اس کو معاف کیا, اللہ مجھے معاف کرے گا, اللہ میرے بھی قصوروں سے درگزر فرمائے گا. یہ ایک طریقہ ہے. لیکن اگر ذاتی ہے اور وہ اس کا تعلق صرف ماضی سے نہیں ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے, مسلسل وہ ذاتی ہو رہی ہے, تو یہ کرے کہ ذاتی کرنے والے کو احساس دلائے کہ آپ میرے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے, وہ کسی کو پنچنگ بیگ بنا لیتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے باتیں سنائیں گے, اٹھتے بیٹھتے اس کو ڈانٹیں گے, اٹھتے بیٹھتے حکم چلائیں گے اس کے اوپر. وہ کوئی کام کرنا چاہے گا, بس بغی کے طور پہ اس کو وہ کام نہیں کرنے دیں گے. تو جو لوگ بغی کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بہت سارا غصہ پیدا ہو جاتا ہے, مظلوم ہو جاتے ہیں نا, ہر وقت ذاتی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں آدھے گھنٹے کو, کہہ دیا نہیں جا سکتی. وہ کہا کہ میری ماں بیمار ہے, میں پلیز اپنی ماں کے ہاں چلی جاؤں, نہیں جا سکتی. میں فلاں کام کرنا چاہتی ہوں میں کر لوں, نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ بس بغی ہے, بس ایک حکم اور روب جھاڑنے کا کسی کو شوق ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تھروئنگ دیئر ویٹ اراؤنڈ, بس ایک ذاتی کرنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ ذاتی کیے چلے جاتے ہیں. اب یہ شخص جو ذاتی کا نشانہ بن رہا ہے, اس کو چاہیے یہ احساس دلائے, جیسے بھی پنچنگ بیگ کی ہم نے بات کی, ایک بیگ ہوتا ہے لوگ اس کو پنچ کرتے رہتے ہیں, وہ پنچ اٹھاتا رہتا ہے, آگے سے بولتا تو کچھ نہیں, تو روز آ کر اس کو مارتے ہیں. ایک دن وہ تکیہ بول پڑے مجھے کیوں مارتے ہو. تو اسی طرح یہ شخص اگر یہ خاموشی کے ساتھ برداشت کرتا رہے گا ہو سکتا ہے اگلے کا ظلم بڑھتا چلا جائے, اس کی زیادتی بڑھتی چلی جائے. تو ایک دن یہ ان کو احساس دلا دے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ کی ان باتوں سے, آپ نے جو اس طرح مجھ پہ طنز کیا یا مجھ کو سب کے سامنے اس طرح سے ڈانٹا مجھے بہت برا لگتا ہے, یہ مت کریں میرے ساتھ. احساس دلانے کی کوشش کرے. جب ذاتی کا سلسلہ رکے گا تو غصہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. یعنی کہ پھر اس ذاتی کا تعلق بھی ماضی سے ہو جائے گا نا, تو ماضی کے اندر وہ چیز قید ہو کے رہ جائے گی. اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن اگر یہ ذاتی چلتی چلی جا رہی ہے, احساس دلانے سے بھی کوئی شخص باز نہیں آ رہا, تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس کو کہ اپنا بدلہ لے لے, بدلہ لے لے. کسی نے اگر باتیں سنائی ہیں, کسی نے اگر تنگ کیا ہے, یہ بدلے میں اتنا ہی تنگ کر لے. لیکن کتنا تنگ کر سکتا ہے؟ جتنا اس کو تنگ کیا گیا, اس سے بڑھ کے نہیں. اور بدلہ لے لے تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. لیکن ہر ایک بدلہ بھی نہیں لے سکتا, ہے نا, ہر ایک تو بدلہ نہیں لے سکتا. اب وہ ظلم ہو رہا ہے, غصہ ہی چلا جا رہا ہے, بدلہ لے نہیں سکتے. ہمیں تو غصے کو ڈیل کرنا ہے نا, غصے کو ہینڈل کرنا ہے. تو اگر ظلم کرنے والے سے بدلہ نہیں لے سکتا تو خود کو حت الامکان اس سے دور کر لے, جس حد تک کر سکتا ہے. ذہنی طور پہ, جذباتی طور پہ, جسمانی طور پہ فاصلہ لے آئے بیچ میں, ایک سیف ڈسٹینس کر لے, ایک بفر زون بنا لے بیچ میں کہ جہاں سے وہ اس پر حملہ نہ کر سکے, کم از کم اتنا فاصلہ, اتنی دوری اختیار کر لے. بالکل جیسے کہ بچھو کو اوائڈ کیا جاتا ہے, بچھو کا تو کام ہے ڈنک مارنا, اور بچھو کو ہم تو ڈنک مار نہیں سکتے. مار سکتے ہیں, ایک پاگل کتا ہے جو کاٹتا ہے, ہمیں پتہ ہے یہ پاگل کتا ہے, جو اس کے سامنے آئے گا اس کو کاٹے گا, تو ہم تو اس کو نہیں کاٹ سکتے بدلے میں. اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بدلہ نہیں لینا چاہتے یا بدلہ نہیں لے سکتے, یا وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ اسے بدلہ لیا ہی نہیں جا سکتا, کوئی بھی ریزن ہوتا ہے, تو پھر ہم جو کام ہم پاگل کتے کے ساتھ کرتے ہیں یا جو رویہ ہم بچھو کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہی رویہ اس شخص کے ساتھ اختیار کریں. ایک پولائٹ ڈسٹینس پر ہو جائیں, بالکل فارمل ہو جائیں. قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے, ضرورت کی حد تک اس سے تعلق رکھیں. جتنا زیادہ گھسیں گے اس کے اندر, جتنا اس کے پاس جا جا کر بیٹھیں گے, اتنا غصہ آئے گا, اتنی اریٹیشن ہوگی. تو انسان اپنے آپ کو دور کر لے اسے, تو جو یہ کر سکتا ہے وہ یہ کر لے. لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں, یہ بھی ممکن نہیں, وہ شخص ایسا ہے کہ جس سے ہر وقت کا پالا پڑ رہا ہے, رات دن اس کے ساتھ قربت کا بھی تعلق ہے اور اس کے ساتھ فاصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا, اب کیا کرے؟ اب صبر کرے, اب وہ صبر کرے. لیکن صبر میں, ایک صابر میں اور ایک مظلوم میں بڑا فرق ہے. مظلوم بن کے نہ رہے, صابر بن کے رہے. مظلوم کے اندر غصہ پک رہا ہوتا ہے, اس کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو زیادتی کرنے والے کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا, میرے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا, تو اس کو غصہ آتا ہے. صابر کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ تو احساس ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ زیادتی کرنے والے کی پکڑ ہوگی, سزا ملے گی اس کو, تو وہ صابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صبر کر لے وہ, پھر مظلوم نہیں ہوتا, پھر غصہ نہیں آتا اس کو, پھر وہ صبر کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے, جو میں برداشت کر رہی ہوں, جو میں برداشت کر رہا ہوں, اس کا اجر مجھے بھی ملے گا اور سزا اس شخص کو بھی ملے گی. اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ذاتی کرنے والے سے درگزر کرے, اس کو مجبور سمجھے, معاف کر دے, یہ بھی نہ چاہے کہ اللہ اس کو سزا دے, کہہ دے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. ذالک من عزم الامور, یہ بھی آتا ہے, یہ تو بڑے ہی عزم کیے ہوئے کاموں میں سے ایک کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے, بڑا اعلیٰ کام ہے کہ انسان اس طرح صبر کرے کہ اپنے آپ کو مظلوم بھی نہ سمجھے اور اگلے پر اس کو ترس آئے, رحم آئے کہ بےچارا کیسا مجبور ہے یہ شخص, اور اس کو وہ معاف کرنا چاہے کہ چلو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں. ایک حدیث میں مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, اس کے اعمال نامے میں سے زیادہ نیکیاں تو نہ نکلیں گی, خاص نیکی یہ نکلے گی کہ جو شخص اس پر زیادتی کرتا تھا یہ اس کو معاف کر دیا کرتا تھا. یعنی کہ بہت عالم فاضل تہجد گزار روز دار تو نہیں ہوگا, معمولی سا آرڈنری نیم ایسا وہ ہوگا, لیکن کیا بڑی بھاری چیز نکلے گی کہ وہ جو شخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا یہ اس کو معاف کر دیا کرتا تھا. اور جب کسی شخص کے ذمے اس کا مالی حق ہوتا تھا اور وہ ادا نہ کر سک رہا ہوتا تھا, یہ اپنا حق چھوڑ دیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب یہ میرے بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا تھا تو آج میں بھی اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کروں گا اور اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی. یہ ہے نا غلبہ, یہ ہے نا کامیابی, فوز العظیم تو یہ ہے. تو یہ آخرت کا احساس انسان کے غصے کو بہت جلدی ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ میں بھی تو شاید اللہ کا غضب بھڑکا رہی ہوں, اللہ مجھے بھی تو معاف کرتا ہے, تو جو شخص میرا غضب بھڑکا رہا ہے میں اس کو معاف کر دیتی ہوں, اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو بہت اچھا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے. اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جائے, جو ذاتی ہو رہی ہے برداشت کر جائے صبر کے ساتھ, معاف کر دے اگلے کو مجبور سمجھ کے, اپر ہینڈ رہے گا اس کا, وہ بلند رہے گا, وہ اعلیٰ ہوگا. یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ رسولوں کا طریقہ ہے. اپنا حق نہ مل رہا ہو تب بھی غصہ آتا ہے, ذاتی اسی کا نام ہے نا, حق نہیں مل رہا. تو ہم نے اس حدیث میں دیکھا نا کہ جو شخص حق ادا نہ کر سک رہا ہوتا تھا وہ اپنا حق چھوڑ دیتا تھا, معاف کر دیتا تھا اس کو, تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. حدیث میں آتا ہے, مضمون یہ ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے تو میں جنت کے بیچ میں اسے گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں. یہ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے, انعام کا خیال غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے فوراً. جیسے بچے کو چوٹ لگتی ہے نا, ہم کہتے ہیں چلو تم کو ٹافی دلاتے ہیں, بچہ فوراً چوٹ بھول جاتا ہے. بچی رو رہی ہے, آپ نے کہا چلو تم کو گڑیا دلاتے ہیں, وہ رونا بھول جائے گی گڑیا کی خوشی میں. تو یہ بالکل ایسا ہے, یہ کیا ہے ذاتی, یہ چوٹ ہے نا جو لگی, اور غم اور صدمہ جو ہے پھر غصے کی شکل بھی اختیار کرتا ہے. انسان سوچ لے کہ مجھ کو یہ صدمہ تو پہنچا ہے, مجھے غصہ آ رہا ہے, اور پھر سوچے کہ اللہ نے میرے لیے کتنی خوبصورت جنت کیا پتہ اس کے بدلے رکھ دی ہو, تو غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جائے گا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے غصہ آنے کی, ذاتی کا شکار بننا, وکٹم بننا. تو اپنے آپ کو اس وکٹم مینٹیلٹی سے ہمیں نکالنا ہے, اس ذہنیت سے ہمیں باہر نکالنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا ہے. کسی اور کو یہ اختیار نہیں دینا کہ وہ زیادتی تو کر ہی رہا ہے اور غصہ بھی دلائے ہم کو, اور ہم اپنی آخرت بھی کیا پتا پھر برباد کر بیٹھیں اور دنیا بھی برباد کر بیٹھیں. تو اپنا کنٹرول اپنے پاس رکھنا ہے, اپنا ریموٹ کنٹرول کسی اور کو نہیں دینا کہ وہ اس طرح میرے اوپر حاوی ہو جائے یا مجھے نقصان پہنچانے پر پوری طرح سے قادر ہو جائے. تیسری وجہ غصے کی اجلت ہوتی ہے, جلد بازی. جلد بازی کی وجہ سے بھی لوگوں کو غصہ آتا ہے, جلد بازی کی وجہ سے جھنجھلاہٹ چڑھتی ہے, اریٹیشن ہوتا ہے, کسی چیز کی خواہش پیدا ہوئی دل میں, دل چاہتا ہے جلدی سے پوری ہو جائے,